السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا، اور جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج بتاریخ بھی 30 اکتوبر 2002 کو آپ کے اس شہر اولڈھم میں دوبارہ حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بہت سویرے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونا تھا، لیکن کچھ موسم کی ناخوشگواری اور کچھ راستے کا عدم علم اور ٹریفک اور بہت سارے اسباب اور وجوہات ہماری ان راہوں میں آئے، جس کے لیے ہم آپ تمام حضرات سے، آپ نے جو ہمارا انتظار کیا ہے اور جو یہاں بیٹھے رہے، بصد احترام آپ لوگوں سے ہم معذرت چاہتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار ہمارے یہاں بیٹھنے کو اور اس انتظار کرنے کو ہم سب کی زندگی کی زکات سمجھ کر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہم جتنا کہیں اور جتنا سنیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین کرام اور سامعات اعزام، حقیقت یہ ہے کہ میں مسلسل اسی فکر میں راستے بھر رہا کہ آج میں اپنے دوستوں کے سامنے کون سی بات رکھوں جو ان کے دلوں کو بدل دے، ان کی آخرت کی بھلائی کا سبب بنے. راستے بھر میں یہی سوچتا رہا اور پریشان تھا. یہاں بھی پہنچ کر اپنے بھائی، عزیز دوست، برادرم فاضل مکرم شفیق الرحمن حفظہ اللہ سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی دریافت کیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے کھڑے ہو کر جب میں نے قرآن کریم کو یوں ہی کھولا تو میرے سامنے بڑی عجیب و غریب آیت آئی جو بڑی پیاری تھی، اور میں نے کھڑے کھڑے اسی کو اپنا موضوع اپنا میں نے منتخب کیا ہے. اللہ عز و جل کا وہ فرمان جو میں نے پڑھا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، جسے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یوں کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود جس کو اپنی حالت، نہ ہو خود جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. وہی ترجمہ ہے جو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یقیناً اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں تبدیل کرتا ہے جب تک کہ خود اس کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہتا ہے، اللہ جب کسی قوم کی قسمت اور اس کا مقدر ذلت و رسوائی تحریر کر دیتا ہے، فلا مرد لہ، تو اس کے اس عذاب کو کوئی دنیا کی طاقت ٹال نہیں سکتی ہے. وما لہم من دونہ من وال، اور ان کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے سوا. دنیا میں نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی غلام، نہ کوئی بادشاہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے. یہ آیت کریمہ اچانک میرے سامنے آئی ہے، اور میں چاہ رہا ہوں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آج کچھ آپ کی خدمت میں رکھوں. اور جو پہلی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو اللہ پر ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو. میرے عزیزو، میرے بھائیو، اس آیت کریمہ میں تین اہم باتیں اللہ عز و جل نے ذکر کی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو. رب ذوالجلال کی یہ عادت ہے اور اللہ عز و جل کی یہ سنت ہے کہ چار طرح کے خطابات اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں عموماً کیے ہیں اپنے بندوں سے، کہیں بلکہ تین طرح کے خطابات، چار رکھ لیں آپ اس کو. اللہ عز و جل نے کہیں عمومی طور پر جب تمام دنیا کے بندوں کو مخاطب کرنا ہوتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے ساری دنیا کے لوگوں اپنے اس مالک، اپنے اس پروردگار کی عبادت و بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو پوری دنیا جس کے اندر یہود، نصارہ، ہندوازم اور بدھسٹ، جین دھرم، تمام ادیان اور ملل، تمام قومیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، ایک انداز اللہ عز و جل کا یہ ہے. اور کہیں اللہ عز و جل فرماتا ہے یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اللہ عز و جل کہیں ارشاد فرماتا ہے اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی اے یہود و نصارہ اس سے مراد ہیں. تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ یا اہل الکتاب کہہ کر کے ان کو خطاب کرتا ہے، یعنی عام لوگوں میں سے ان کو خاص کر دیا گیا. اور پھر ان دونوں میں سے اخص الخاص اللہ عز و جل کہیں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یعنی یہاں اللہ کبھی پورے بندوں کو مخاطب کرتا ہے، کبھی صرف اہل کتاب کو مخاطب کرتا ہے، اور جب کوئی خصوصی پیغام اپنے نیک بندوں کو دینا ہوتا ہے تو ان کو ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. تو ایک تو یہ کہ اس آیت کریمہ میں مومنوں کو اللہ عز و جل نے خطاب کیا ہے، پھر ان مومنوں کو جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، جو اللہ کے اوپر یقین کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ نے ان سے مطالبہ کیا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق کا تو خاتی ہی، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اور پھر آخر میں کہہ رہا ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان. تین چیزیں ہیں یہاں پہ میرے بھائیوں، ایک تو ایمان والے، دوسرے اللہ عزوجل نے تقویٰ کا حکم دیا، تیسرے اسلام کی حالت میں مرنے کا حکم دیا کہ اسلام تمہارے دل کے اندر اس کی شمع روشن ہو، جگمگا رہی ہو. اور یہ مطالبہ اس ایمان والوں میں، ان تقویٰ کے اندر داخل ہونے والوں میں، مسلمان ہونے والوں میں، ہم مرد بھی داخل ہیں اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی سب اس کے اندر داخل ہیں. یہ اللہ عزوجل کا خطاب ہے. سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے اور اللہ عز و جل کو ہم نے تسلیم کر لیا، اللہ کے اوپر ہم نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا، تو ظاہر ہے ایمان لانے کا مطلب ہم جانتے ہوں گے. ایسا بھی ہے، بہت سارے اخوان ہمارے ایسے بھی ہیں شاید نہ جانتے ہوں کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. لیکن بہرحال مجھ سے پہلے حضرت خطیب صاحب، حکیم صاحب جو تقریر کر رہے تھے، میں نے تھوڑی داخل ہوتے ہی ان کا تھوڑا سا بیان سنا اور میں نے پورا میٹر سمجھ لیا کہ شیخ کی تقریر اس موضوع پر تھی. آپ کو شاید انہوں نے اشارتاً اور کنایتاً بتایا ہو کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. میرے عزیزو، اللہ عز و جل کے اوپر ایمان لانے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے عبادات کے اندر تمام طور پر اللہ عز و جل کو تنے تنہا اکیلا سمجھیں. سمجھ رہے؟ یہ ہے ایمان حقیقی. ورنہ اللہ کو ماننے کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ کے اوپر یقین کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ کو تسلیم کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ کو جاننے کا جہاں تک تعلق ہے، تو میں آپ کو یہ بات عرض کروں کہ قرآن کریم پڑھیں آپ، اللہ کی قسم پچھلی قومیں بھی اللہ کو جانتی تھیں، اللہ کو مانتی تھیں، وہ ساری قومیں. اور آج بھی جو قومیں ہمارے سامنے موجود ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں، چاہے وہ جین ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، کوئی بھی ہوں، سب اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. ان سے پوچھو، غیر مسلم سے ہندو ہے، وہ گنیش کو، وشنو کو، برہما کو، نہ جانے کن کن کو کی پوجا کرتا، لیکن اگر بارش نہ ہو اور اس سے پوچھو بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے تو کہتے ہیں اوپر والا پرماتما جانے, اوپر ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے, پرماتما وہ پتا ہے. تم کو کس نے پیدا کیا؟ پرماتما نے پیدا کیا, ایشور نے پیدا کیا, اس طرح کی باتیں. حالانکہ وہ اللہ کو ایشور یا پرماتما جو بھی کہیں, لیکن اگر ان سے یہ کہا جائے کہ کیا اس بت نے, وشنو نے, اس برہما نے, اس گنیش نے, اس سیتا نے, اس نے پیدا کیا ہے, وہ ہرگز نہیں کہے گا اس نے پیدا کیا, وہ جانتا ہم نے اس کو بنایا, وہ اوپر ہی کی طرف اشارہ کرے گا. اسی طرح سے پچھلے قوموں کا بھی اللہ عزوجل نے یہود و نصارہ کا بھی ذکر کیا ہے, وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اسی طرح سے آپ یہ جو اسی طرح سے کفار مکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ ہر جگہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اگر ان سے پوچھو کہ تم کو پیدا کرنے والا کون ہے, وہ کہیں گے اللہ ہے. روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تمہاری بارش اتارنے والا کون ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ہے. تمہیں پناہ کون دیتا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ہے. کون ہے جو کانوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو آنکھوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو روحوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو مارتا ہے؟ کون ہے جو جلاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, نبی اگر ان کفار مکہ مشرکین مکہ سے پوچھو گے تو یہ سارے کے سارے یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہے. تو یہ سب اللہ کو مانتے ہیں, جانتے ہیں. ماننے کا مطلب یعنی یقین کرتے ہیں کہ یہ سب کا مالک خالق اللہ ہے. لیکن ایک بات ہے, وما قدر اللہ حق قدر ہی, جو اللہ عزوجل نے فرمایا کہ یہ جانتے بھی ہیں اور اللہ کے اوپر یقین بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کی قدر اس طرح نہیں کرتے جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے. یہ اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں, یہ جانتے ہیں مانتے ہیں لیکن اللہ کی قدرت کیا ہے, اللہ کی عظمت کیا ہے, اللہ کی کبریائی کیا ہے, اللہ کی جلالت کیا ہے, اللہ کے صفات کیا ہیں, اللہ کی حکمت کیا ہے, اللہ کا علم کیا ہے, اللہ کیا کر سکتا ہے, اس کے بارے میں ان کے پاس ناقص علم موجود ہیں, کم علم موجود ہیں, یہ ان کے بارے میں غافل ہیں. اس وجہ سے یہ بے ایمان ہیں. اس وجہ سے یہ کون ہیں؟ ہاں, تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو اللہ کو جانتا ہوں, میں اللہ کو مانتا ہوں, اس لیے میں مومن ہوں. مومن اس کا مطلب نہیں ہے, مومن اس کو نہیں کہیں گے. اگر آپ اللہ کو جانتے اور مانتے ہیں, یہی مومن کی ایمان کی بنیاد اور اساس ہوتی تو کفار مکہ سب سے پہلے مومن تھے. یہودی مومن ہیں, نصارہ مومن ہیں, اہل کتاب مومن ہیں, یہ زردشتی مومن ہے, یہ بدھسٹ دھرم ماننے والا مومن ہے, یہ تمام جو ادیان اور ملل کے ماننے والے جن کو ہم ایک مشت کافر کہہ دیتے ہیں, یہ سارے کے سارے مومن ہیں. معلوم یہ ہوا کہ صرف جان لینا, صرف مان لینا اور صرف یہ تسلیم کر لینا کہ یہ خالق اور مالک, یہ زمین اور آسمان, یہ چندر, یہ آسمان اور یہ چاند اور یہ سورج, یہ دھرتی, یہ آکاش, یہ چندرما, یہ تمام سب, یہ رات و دن, ہوائیں, فضائیں, گھٹائیں, پہاڑیاں, درخت, پیڑ پودے, سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, یہ ایمان کا مطلب نہیں ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ عز و جل کے صفات اور اس کی عظمت اور اس کی جلالت اور اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ کریں, یہ ہے ایمان کا مطلب. مومن صادق, مومن کامل وہ ہوتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے. جو مشرک ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا, اور جو مومن ہوتا ہے وہ مشرک نہیں ہوتا. اب یہ مفہوم آپ کی سمجھ میں آ گیا, حاجت روا, مشکل کشا, سب کچھ اللہ کا بدل ہے. میں آگے بڑھتا ہوں, اس کے اوپر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, صرف وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اشارے دوں گا. اے اللہ کے بندو, سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ کی قسم, ہمارا اسلام, ہمارا دین بڑا ہی آسان, بڑا ہی سہل ہے. جنت میں جانے کے طریقے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائے ہیں, بڑے سیدھے سادے ہیں. بندہ عربی آتا اور کہتا, اے اللہ کے نبی, مجھے وہ بات بتلاؤ جو مجھے جنت میں پہنچا دے. پیغمبر اسلام فرماتے, اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے, اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں. پانچ وقت کی نماز ادا کر لے, روزہ رکھ لے, نماز پڑھ لے, حج کر لے, آنکھ بند کر کے اللہ تجھے جنت میں داخل فرما دے گا. واللہ بہت ہی آسان اور بڑا ہی سہل ہے اسلام میرے عزیزو. لیکن افسوس اس امت کی بدنصیبی, اور افسوس اس امت کے برے علماء, اور افسوس اس امت کے برے قائدین اور رہنماؤں نے اسلام کو اس طرح سے بیچا ہے. اور اسلام کی شکل و صورت جو اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچائی تھی, کہ ترکتکم علی المحجت البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک. اے میری امت کے لوگوں, کتنا غم تھا میرے نبی کو جاتے جاتے اپنی امت کو وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ اے میرے امت کے لوگوں, میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کا چہرہ اور جس کی راہیں اور جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. اس راہ سے وہی 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 الگ ہو سکتا ہے جس کا مقدر ہلاک و برباد. میرے عزیزوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ اسلام ہمارے درمیان موجود ہے, بڑا ہی سہل اور بڑا ہی آسان ہے. اس کو سمجھو اور اسی کے مطابق عمل کر لو, کچھ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیزوں, 1400 برس ہوئے ہیں, لیکن اس 1400 برس کی مدت میں اسلام کا جو حال بگاڑا گیا ہے, اور جو اسلام کے ساتھ
اس مسلمان ماننے والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے جو کیا ہے علامہ والحفیظ، میں اس داستان آپ کو بتلاؤں تو واللہ خون کے آنسو آنکھوں میں آئے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، اب یہاں پر آپ سنے ذرا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی خطاب مشرکوں سے نہیں ہے، خطاب ان لوگوں سے نہیں ہے جو اللہ کو جانتے اور مانتے ہیں، نہ، خطاب ان لوگوں سے ہیں جو اللہ کے صفات کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے علم میں، اللہ کے تصرف میں، اللہ کی عظمت و جلالت میں، اللہ کے عالم الغیب و شہادہ ہونے میں، اللہ کے سینوں کے بھید کے جان لینے کے عقیدے میں، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرتے، کسی بھی امتی، کسی بھی مخلوق کو شریک نہیں کرتے، وہی مومن ہیں، اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے، یعنی یہ خاص الخاص، خاص الخاص لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ اکبر، ہم ایمان لائے ہیں کیوں، کس لیے لائے ہیں؟ ربنا سمعنا منادیا ینادی، اے پاک پروردگار، ہم نے سنا کسی پکارنے والے کی پکار کو کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، تو ہم سب ایمان لے آئے، ہم نے تجھے دیکھا نہیں لیکن ایک پکارنے والے کی پکار سنی اور ہم ایمان لے آئے، اے اللہ۔ پھر یہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان کے ایمان بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اساس ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی بھی دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی اس کے اوپر کوئی بھی چیز قائم نہیں ہو سکتی ہے، کوئی بھی چھت نہیں لگائی جا سکتی ہے جب تک ایمان مضبوط نہ ہو۔ اب وہ لوگ جو مومن ہیں، جو مشرک نہیں، جو اللہ کے اوپر یقین کرتے ہیں، ان سے دوسرا مطالبہ ہو رہا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہاں پر آپ ذرا سوچیں، اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ معذرت کے ساتھ، علماء کرام موجود ہیں، اس ڈرنے کا جو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، یہ ترجمہ یہاں مراد نہیں ہے کہ ڈرنے، ڈرو مطلب یہ کہ کانپتے رہو، لرزتے رہو، بس ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو، کہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نماز نہ پڑھیں، کہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، روزے کا زمانہ، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، گھر میں بیٹھ کر کے آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، منہ لپیٹ کے باہر نکلیں، کہہ دیں میں روزے سے ہوں اس لیے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بدکاری کریں، سود کھائیں، چوری کریں، زناکاری کریں، غیبت کریں، چغلی کریں، ایک دوسرے کا قتل کریں، ایک دوسرے کا خون بہائیں، ایک دوسرے کے پیچھے اس کی جڑیں کاٹنے کی، اپنے مسلمان بھائی کو برا بھلا کہیں اور کہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے اور کانپتے رہیں کہ میں بہت اللہ سے ڈرتا ہوں، نہ، ڈرنے کا جو مطلب ہے، یہ ڈرنا ایک ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن اتقو کا جو معنی ہے، اتقو اللہ، اس کا جو مفہوم ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے لیکن فارسی میں اس کا بڑا بہترین ترجمہ کیا گیا ہے، پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ فارسی کا لفظ ہے جسے اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، پرہیزگار بنو، پرہیزگار بنو۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ بولو، پرہیزگار کو۔ اور پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ لیکن پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟ پرہیز کرنے والا، پرہیز کرنے والا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، مریض ہوئے، نزلہ ہوا، زکام ہوا، کھانسی آئی، پیٹ میں درد ہوا، کچھ بھی ہوا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، حکیم کے پاس گئے، آپ نے کہا جناب علی مجھے یہ تکلیف، اس نے کہا یہ دوائیاں میں دے رہا ہوں، اس کو کھانا، لیکن چند چیزیں پرہیز کی ہیں، ان سے پرہیز کرنا، ان سے بچنا، ان سے دور رہنا، ان سے نفرت کرنا، ان کے قریب نہ جانا جب تک کہ یہ دوا تمہیں استعمال کرنے کے لیے دی جا رہی ہے، جب تک جن جن چیزوں سے میں منع کر رہا ہوں ان سے پرہیز کرنا۔ اب وہ مریض دوا لے کر کے آیا اور دوا کھانا شروع کیا، لیکن حکیم نے یا ڈاکٹر نے اس کے ساتھ جو پرہیز بتلایا تھا وہ پرہیز نہیں کر رہا ہے، وہ اس کے الٹا وہ تمام سب چیزیں استعمال کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ اب آپ بتلائیں کہ اس حکیم کی دوا اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ گویا حکیم نے جب گولی دی تو آپ کو چند لسٹوں میں لکھی ہوئی چند چیزیں بھی بتلائیں کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا، اگر آپ ان چیزوں سے پرہیز کرو گے تو وہ گولی آپ کو، وہ کیپسول یا وہ دوا آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، لیکن اگر آپ پرہیز نہیں کرو گے، گولی کھاتے رہو گے، گولی اپنے جیب میں رکھے رہو گے کیپسول اپنے بیگ میں رکھے رہو گے, سفر میں رہو گے, حضر میں رہو گے, گھر میں رہو گے, اندر رہو گے, باہر رہو گے, بلکہ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ باقاعدہ بلہ بھی لگا کر کے چلو گے کہ ہمارے پاس ہمارے کھانسی کی دوائیں موجود ہیں, پیٹ میں درد ہونے کی دوائیں سب کچھ موجود ہیں, ٹائم ٹیبل استعمال آپ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ تبارک اللہ, بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جناب عالی مکمل دوا جو دی گئی حکیم کی طرف سے آپ مکمل طور پر اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں, لیکن اس نے جو پرہیزگاریاں بتلائی ہیں وہ آپ یوز نہیں استعمال نہیں کر رہے ہیں, اس سے پرہیز نہیں کر رہے ہیں. ماں باپ تو سمجھیں گے کہ بیٹا دوا کھا رہا ہے, محلے والے سمجھیں گے یہ مریض ہے دوا کھا رہا ہے, لیکن پھر بھی اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چپکے چپکے ڈاکٹر کے خلاف, ڈاکٹر نے جو اسے پرہیز کی چیزیں بتائی تھی اس سے نہیں بچ رہا ہے, اس لیے ساری دوائیں فیل ہو رہی ہیں, وہ اپنا کام نہیں دکھا رہی ہیں. تو بتاؤ اس آدمی کی غلطی ہے یا اس دوا کی غلطی ہے جو اسے فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے؟ اس مریض کی غلطی ہے, دوا کی غلطی نہیں ہے. دوا تو ایسی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس دوا کو استعمال کیا ہے, ڈاکٹر نے وہی دوا دی ہے, اسی بیماری کی دوا دی ہے, اور انہوں نے استعمال کیا ہے اور وہ تندرست ہو گئے, توانا ہو گئے, صحت مند ہو گئے, لیکن یہ بندہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور کہیں نقص ہے اس بندے کے اندر. دیکھا جائے تو پتا چلا کہ وہ پرہیز نہیں کر رہا. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, صرف دوا استعمال کر لینا ہی ایمان کے صحت اور ایمان کے جو ثمرات اور ایمان کے جو برکات اور ایمان کے جو ایمان کے اوپر جو پھل ہم کو ملنے والے تھے, صرف اس ایمان کا لے آنا ہی کافی نہیں ہے, صرف اس دوا کا استعمال کر لینا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ ان پرہیز جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے. بیعین ہی اسی طرح سے اللہ عز و جل نے جو فرمایا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بچو, پرہیزگار بنو, جیسا کہ پرہیزگاری کا حق ہے جو حق ہے اس طرح پرہیزگار بنو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ایمان ہے یہ وہ گولی ہے جو تمہارے دل کی تمام بیماریوں کو دور کرنے والی ہے. تم ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتے, تم کبھی بھی بدحال نہیں ہو سکتے, کبھی بھی کسی سے مرعوب نہیں ہو سکتے, کبھی تمہیں کوئی ستا نہیں سکتا, کبھی کسی سے ڈر نہیں سکتے, کبھی قلاش اور فقیر نہیں بن سکتے. یہ وہ گولی ہے جس کو استعمال کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ, چلو گے تم زمینوں پر لیکن جنت کی خوشخبریاں اللہ آسمانوں پہ تمہیں عطا فرمائے گا. یہ وہ گولی ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں, اس کو استعمال کرو گے آنکھ بند ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے اور تم کو کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اے اطمینان والی روح, اے پاک باز روح, نکل جا اس بندے مومن کے جسم سے اور چلی جا اپنے رب پاک پروردگار سے ملاقات کرنے کے لیے. کب؟ یہ ایمان کے ثمرات ہیں, ایمان کے برکات ہیں, اور اس طرح کے برکات ہم نے دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے ہیں, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہی گولی ہم بھی استعمال کر رہے ہیں. ایمان ہم بھی کہتے ہیں ہم مومن ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں, لیکن میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, آج جو ہمارا حال ہے کہنے کا موقع نہیں ہے, اور آپ سب اس سے واقف ہیں. جدھر دیکھو ذلت, جدھر دیکھو پٹ رہے, جدھر دیکھو مار رہے, جو بھی آتا ہے چڑھائی کر کے ختم کر کے پیٹ پاٹ کے چلا جاتا ہے, اور ہم بالکل توتے بنے پٹ رہے ہیں, اور جناب عالی حیران و شستر ہم لوگوں کی طرف ہاتھ پھیلا کر کبھی وائٹ ہاؤس کی طرف اپنے پلاننگ لے جا کر کے حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی یورپ اور امریکہ کی طرف دامن پھیلا کے بھیک مانگ رہے ہیں, ہے داتا ہمیں بھلا کرو, ہمارے لوگ پٹ رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, آؤ ہماری مدد کرو. لیکن ایک وہ زمانہ تھا کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر ایک عورت کی آبرو کے اوپر ایک بدبخت بادشاہ نے ہاتھ ڈالا تھا اور اس نے کہا تھا, وہ معتصمہ, اے معتصم کہاں ہے تیری بہن مسلمان کے اوپر یہ ظالم کافر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. محمد ابن قاسم ہزاروں کے لشکر لے کر اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے سندھ کی سرحدوں کو روندا تھا انہوں نے. یہ ایمان کے برکات تھے, یہ ایمان کے ثمرات تھے. یہ اللہ کے نبی کا ایک صحابی دریائے دجلہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے سجدے شکر ادا کرتا ہے اور پاک پروردگار سے التجا کرتا ہے, پاک پروردگار اس دریا کے اس پار مجھے تیری کوئی بستی نظر نہیں آ رہی, واللہ اگر ادھر کوئی بستی نظر آتی تو جس کے قبضے میں میری جان ہے, یہ دریا کی روانیاں اور یہ دریا کی موجیں ہمیں نہ روکتی, ہم اس بستی میں جاتے اور تیری توحید کے پھریرے لہرا کے آتے. یہ ایمان کی برکتیں تھیں، یہ ایمان کے ثمرات تھے، یہ ایمان کے ثمرات تھے میری ماؤں بہنوں تم کو بھی میں بتاتا چلوں، یہ ایمان کے برکات تھے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور تمام مومنوں کی اماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے سالن کا پیالہ لے کر نبی کریم کی جھوپڑی کی طرف چلتی ہیں اور جبریل عرش سے اترتے ہیں، آسمان سے آتے ہیں اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ ایک عورت ابھی آپ کی خدمت میں پیالہ لے کر کے سالن کا حاضر ہونے والی ہے، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اس عورت پر اللہ اتنا راضی اور خوش ہے کہ اس نے عرش سے اس کے لیے سلام بھیجا ہے، آپ اسے سلام پہنچا دیجئے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ ایمان کے ثمرات ہی تھے، یہ ایمان کے برکات ہی تھے۔ اللہ اکبر، میں کہاں تذکرہ کروں اسلاف کا، اور میں کہاں تذکرہ کروں صحابہ کرام کا، میں کہاں تذکرہ کروں امہات المومنین یا صحابیات کا۔ اللہ اکبر، اس کی ضرورت ہے کہ اپنی آل اولاد کو خود بھی ہم پڑھیں اور اپنی آل اولاد کو پڑھائیں تاکہ ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو روشن بنائیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی گولی تھی جو انہوں نے استعمال کی تھی، لیکن وہ اس طرح کامیاب و کامرا توانہ ہو گئے، طاقتور ہو گئے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نصرت بالروب مسیرت شہرن، ایک مہینے کی مسافت پر اگر میں بیٹھا رہوں اور ایک مہینے کی دوری پر اللہ کا کوئی دشمن، اللہ کے کوئی دشمن کی فوج ہو یا کارما ہو یا اس کی بستی ہو، وہاں لرستا اور کانپتا رہے گا میرے روب اور دبدبے سے۔ یہ عظمت ملی تھی ان کو، یہ عظمت ملی تھی خالد ابن ولید جیسی ہستیوں کو کہ زندگی بھر تلوار اور تلواروں کی چھاؤں میں موت کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر لڑتے رہے، لیکن بستر مرگ پر طبیعی طور پر تڑپ رہے ہیں اور آخری وقت ہے اور کہتے ہیں، پاک پروردگار شہادت کی تمنا لیے ہوئے تلواروں کی چھاؤں میں میں پشتوں کے کشتے لگاتا تھا، کچھ تیرے دشمنوں سے لڑتا تھا، شہادت نہ ملی، آج اپنے طبیعی بستر پہ مر رہا ہوں۔ موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ عز و جل کے ہاتھ میں۔ میرے عزیزوں، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، میں اس تاریخ کے پردوں کو یا اس تاریخ کے پنوں کو نہ کھولتے ہوئے اشارہ میں نے کیا ہے، آپ سمجھدار ہیں، میری مائیں بہنیں سمجھدار ہیں، میرے بچے سمجھدار ہیں اور میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ سمجھدار ہیں۔ سمجھنے کا مطلب میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں، یہی گولیاں تھیں جو انہوں نے استعمال کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے عزیز اور محبوب بندے ہو گئے تھے کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی صدائیں ان کے لیے اترتی تھیں۔ ان کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف کرنا ہوئی تو اللہ عز و جل نے ان کی تعریف تو کئی جگہوں پہ کی ہے، لیکن ذرا تعریف کا ایک یہ بھی انداز دیکھو، تعریف کا یہ بھی انداز دیکھو، جس طرح ایک پتھر سے دو دو شکار کیے جاتے ہیں، اللہ عز و جل نے تعریف کا یہ بھی انداز جو ہے اختیار فرمایا اور فرمایا، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کے عظمت اور ان کے جلالت کی بات کرتے ہو، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تم محمد کی بات کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ارے ان کو کیا دیکھو گے، ان کو مت دیکھو، دیکھنا ہے تو ان کے ساتھیوں کو دیکھو، ان کے دوستوں کو دیکھو جنہیں ہم نے ان کا شاگرد بنایا، تلمیز بنایا، ان کے درس کا سننے والا سمجھنے والا بنایا، اور پہلی وحی جن کے اوپر نازل کی تو ان کے دلوں کو اس کے لیے ہم نے میدان بنایا عمل کا، پہلے یہ ورکرز ہیں اسلام کے، پہلے یہ عاملین ہیں اسلام کے، ان کو دیکھو، تراہم رکعن سجدن، ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، رب کی عظمت و رب کے فضل و کرم کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کی اور ان کی نشانیاں تورات میں زبانی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، ان کی پیشانیاں سجدوں کی نشانیوں سے چمک رہی ہیں۔ یعنی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ صحابہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اے دنیا کے لوگوں، جس کے شاگرد اور جس کی مجلسوں اور صحبتوں میں بیٹھنے والوں کا اللہ کے ہاں یہ مقام ہو، بھلا اس معلم اول کا کیا مقام ہوگا؟ یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہے۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہی ایمان تھا انہوں نے اپنایا، اور دنیا اور دنیا کے اندر بادشاہتیں، حکومتیں، یہی ابو ہریرہ، یہی ابو ہریرہ راستے میں چل رہے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، کہتے ہیں مدینے میں بھوک لگتی تھی، کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، کھجور کی گٹھلیاں چاٹتا تھا، کبھی روڈوں پر سڑکوں پر بیٹھے ہوئے کوئی صحابی گزرتا تو ہم اس سے کوئی آیت کریمہ پوچھ لیا کرتے تھے کہ شاید اسی بہانے وہ ہمیں اپنے گھر لے جائے، کھانا کھلا دے۔ اور عمر بڑے سمجھدار ہیں کہ جب بھی عمر سے ملاقات ہوئی، بھوک لگتی، سب راستے پر چلتے ہوئے عمر بن خطاب کو دیکھتا تو وہ میں کہتا کوئی یہ آیت کریمہ کہاں ہے اور کب نازل ہوئی. حضرت عمر سمجھدار ہوتے تھے, وہ ہمیں پکڑ کر اپنے گھر لے جاتے, بٹھاتے, کھلاتے, پلاتے اور اس کے بعد وہ آیت کریمہ کا معنی اور مطلب بتلاتے تھے, ہمارا بھی مقصد حل ہو جائے. یہی ابو ہریرہ ہیں. لیکن اللہ اکبر, یہ وقت آیا ہے کہ گورنری کے عہدے پر فائز ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, یہ کوئی افسانہ, یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں, یہ وہ حقائق ہیں, یہ وہ دستاویزات ہیں جو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی ایمان کی گولی ہے, انہوں نے استعمال کی ہے. وہ اس قدر فیض یاب ہوئے, اس قدر کامران ہوئے کہ اللہ اکبر. لیکن آج یہی ایمان ہے, وہی قرآن ہے, وہی حدیث ہے, وہی سنن ہیں, وہی فرمان ہیں, وہی نبی ہے, وہی رسول ہیں, وہی ایمان, وہی حرم ہے, وہی اللہ ہے, وہی فضائیں, وہی گھٹائیں, وہی ہوائیں ہیں, وہی چاند اور سورج ہیں, وہی زمین اور وہی آسمان ہیں. لیکن آج ہم بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, لیکن آج یہ ذلت و رسوائیاں کیوں ہیں, کیوں ہیں؟ ہم نے اپنے غریبانوں میں منہ ڈال کر کے میرے بھائیوں سوچنا ہے, پتا کیا چل رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کیوں ہیں. وہ ایمان کے حامل تھے تو پرہیزگار بھی تھے. پرہیزگار کیسے تھے؟ پرہیزگار کیسے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں مدینے کے اندر شراب کی بھٹی لگی ہوئی, ہم میں کدے کھمے خانے کے اندر پب کے اندر بیٹھے ہوئے ڈانس اور ناچ اور گانے میں مسرور, شراب کی مٹکوں کے مٹکے لگے ہوئے اور شراب کے جام لڑکائے جا رہے ہیں, پیے جا رہے ہیں, مستیوں کا عالم ہے. اتنے میں مدینے کی گلیوں میں کسی منادی رسول نے آواز دی, ہمارے کانوں میں ایک شخص کی آواز پڑی, اے مدینے کے مسلمانوں, اللہ کا حکم نازل ہوا ہے, نبی کا منادی ہوں, حکم یہ دیا گیا ہے کہ آج کے بعد سے شراب کو اپنے ہونٹوں سے بھی نہ لگانا, شراب حرام ہو چکی ہے. تاریخ بتلاتی ہے, سیرت بتلاتی ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ وہیں پر وہیں جس کے ہاتھ میں جو گلاس تھے وہیں تھم گئے اور جتنے مٹکے تھے ان کو مدینے کی گلیوں میں اس طرح سے ڈال دیا گیا کہ جیسے کہ سیلاب آ چکا ہو, اس طرح مدینے کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہہ اٹھی. یہ حال تھا, یہ حال تھا ان کی پرہیزگاری کا. یہ ہے پرہیزگاری. بچو, کس سے بچو؟ شراب سے بچو. بچو, پرہیز کرو, ایمان لائے ہو, پرہیز کرو. کس سے؟ شراب سے. پرہیز کرو زنا سے. اور یہی وہ اللہ کا ڈر اور یہی وہ پرہیزگاری تھی, یہی وہ پرہیزگاری تھی کہ ایک بیوی نبی کے دربار میں پہنچتی ہے, پیٹ بڑا ہو چکا ہے, کہہ رہی ہیں طہر نہیں یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول پاک کر دو, پاک کر دو. کیا ہوا؟ کھا غلطی ہو گئی, بھول ہو گئی, زنا کر بیٹھی, پیٹ میں بچہ پل رہا ہے. رحمت للعالمین نے نظر اٹھائی, کہا جاؤ, اسلام نے ایک ساتھ دو دو جانے لینے کا حکم نہیں دیا ہے, جاؤ, جو بچہ تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے جب یہ پیدا ہو جائے تب آنا. نبی نے واپس کیا, بچہ پیدا ہوا. پھر آئی نبی کے دربار میں, کہنے لگی اللہ کے حبیب پاک کر دو. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا بچہ پیدا ہوا ہے. کہا جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ, وہ تمہارا محتاج ہے, تم ماں ہو, تمہاری شفقت اور محبت کا وہ محتاج ہے, جاؤ اس کو دودھ پلاؤ, جاؤ اس کی پرورش کرو, جب بڑا ہو جائے تو آ جانا. اس طرح سے وہ گئی اور بچے کی پرورش اس نے کی. 6 مہینے کا بچہ روٹی کھانے لگا, اس نے روٹی کھانے کی عادت دلا دی. اللہ کا خوف دیکھیں, 6 مہینے کا بچہ روٹی کھانے کی عادت اس بچے کو, اور بچوں کی شفقت و محبت وہ مائیں جانتی ہیں جس, یا وہ باپ جانتا ہے جسے اللہ نے بچہ دیا ہو یا دے کر کے چھین لیا ہو, انہیں پتا ہے اولاد کتنی عزیز ہوتی. 6 مہینے کا بچہ گود میں لے کر نبی کے دربار میں پہنچی اور کہنے لگی اللہ کے نبی طہر نہیں یا رسول اللہ. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا یہ بچہ اب اپنی ضرورتوں کو خود سے پوری کرنے لگا ہے, اب میرے دودھ کا یہ محتاج نہیں ہے, اس کو پا, یہ روٹیاں کھانے لگا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں, اس قدر میں عرض یہ کرنا چاہوں گا, نتیجہ کیا ہوا وہ آپ سب کو معلوم ہے. ہوا یہ کیوں یہ جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہوا, کیوں یہ چیز پیدا ہوئی؟ میرے عزیزو, یہی وہ خوف اور ڈر تھا اور یہی اللہ کے عذاب سے بچنا اور اللہ کے عذاب سے نفرت تھی ان کی, وہ بچنا چاہتے تھے اللہ کی گرفت سے, اللہ کی پکڑ سے, کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں, ہم اس دنیا کے اندر جو ہمیں سزا ملے ہم وہ بھگت لیں, وہ بڑی سزا سے ہم بچ جائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو رجم کر دو. کپڑا باندھا گیا, رجم کیا جانے لگا. رجم کرتے وقت کوئی ہڈی اس کے جسم پہ لگی اور خون کا فوارا اس کے جسم سے, اس پاک باز عورت کے جسم سے خون کا فوارا نکلا, خالد ابن ولید کے دامن پر پڑا اور خالد ابن ولید کی زبان سے ایک بڑی ہی بھدی بات نکلی اور انہوں نے کہا بدبخت جاتے جاتے مجھے بھی نجس کر کے گئی ہے. صحابی رسول نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچایا اور کہا اللہ کے نبی اب خالد ابن ولید نے اس طرح کی بات کہی ہے, اس کے خون کی چھینٹیں ان کے دامن پہ پڑی ہیں تو انہوں نے یہ بات کہی ہے. پیغمبر اسلام نے سب کو جمع کیا اور فرمایا مدینے کے لوگوں, اس پاک عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ رب کی قسم ہے اگر اس کے توبے اور اس کی مغفرتیں جو اللہ نے اسے دی ہیں اس کو مدینے کے تمام گنہگاروں پر تقسیم کر دوں تو سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ہے وہ تقویٰ, یہ ہے وہ پرہیزگاری. جرم کس سے نہیں ہوتے, کلو بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. ہم سب گنہگار ہیں, ہم سب بدکار ہیں, ہم سب معصیت کیش ہیں, ہم سب مجرم ہیں, لیکن خیر الخطائین التوابون, سب سے بہترین توبہ, سب سے بہترین غلطی کرنے والے کون ہیں؟ جو پاک پروردگار کے دربار میں توبہ کرتے ہیں, رجوع کرتے ہیں, پاک پروردگار یہ بھول ہو گئی, یہ غلطی ہو. اور یہ بھی یاد رکھو, یہ نہیں کہ جب جوانی ہو تو گناہوں پہ گناہ کرتے جاؤ, معصیت پہ معصیت کرتے جاؤ, اس انتظار میں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے, ہاتھ اور پیر ہلنے لگیں گے, جب تمام خواہشیں مردہ ہو جائیں گی, جب تمام آرزوئیں دفن ہو جائیں گی, جب تمام تمنائیں سرد ہو جائیں گی, شہوتوں کی آگ بجھ جائے گی, کسی کے لائق نہیں رہیں گے, تب اللہ سے توبہ کر لیں گے. یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور یہ موت کبھی بھی کسی وقت آ سکتی ہے. بچے بھی مرتے ہیں, بوڑھے بھی مرتے ہیں, جوان بھی مرتے ہیں, صرف بوڑھے ہی نہیں مرتے, سارے کے سارے مرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مرو اور تمہارے سینے میں اسلام نہ ہو, تمہارے سینے میں اسلام نہ ہو. میرے عزیزو, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گولیاں موجود ہیں, ایمان موجود ہے, لیکن پرہیزگاری موجود نہیں ہے. ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جو پرہیزگاریاں ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو لسٹ بتلائی ہے, لسٹ بڑی بڑی لسٹیں ہیں, اس کی بڑے بڑے بڑی بڑی لسٹیں ہیں. ایک لسٹ تو آپ کو بھی ملتی ہوگی ہر ہفتے وزیر داخلہ سے, معلوم ہے وزیر داخلیہ کون ہے, ہوم منسٹر, ان سے ملتی ہوگی مارکیٹنگ شاپنگ کرنے کے لیے, جاؤ یہ لے کے آؤ. بڑے پابند ماشاء اللہ تبارک اللہ, بارش ہو, سردی ہو, گرمی ہو, بیگم نے کہہ دیا مارکیٹ جا نہیں جانا ہے اور پوری جتنی فرمائش ہے وہ لے کے آنا ہے. ایک لسٹ تو وہ ہے, لیکن یہ لسٹ اللہ عز و جل کی ہے. اجتنبوا السبع الموبقات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے لوگوں, لسٹیں تو بہت بڑی بڑی ہیں لیکن کچھ اہم اہم باتیں بتلاؤں میں تمہیں. اجتنبوا السبع الموبقات, سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. قالوا وما هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں جو ہمیں ہلاک و برباد کرنے والی, یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے, یہ تعلیم کس کو دی جا رہی ہے, غیر مسلموں کو؟ بولو مسلمانوں کو, اور ان مسلمانوں کو جو نبی کے مجلسوں میں بیٹھنے والے صحابہ کرام تھے. اجتنبوا السبع الموبقات, مردوں کو, عورتوں کو, سب کو یہ تعلیم ہے, سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو, پرہیز کرو, اس کے قریب نہ جاؤ, نفرت کرو, اللہ سے ڈرو, دیکھنا, ڈر کے بچنا, بچنا اس سے. نمبر ایک, الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کر, شریک نہیں کرنا. نمبر دو, کسی کو معلوم ہے الاشراک باللہ؟ نمبر ایک, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. نمبر دو, دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ تبارک اللہ مسلمان ہیں, کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, گولیاں لے لے کے بیٹھے ہو, پرہیز کیسے کرنا ہے پتہ ہی نہیں, کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے آپ کے پاس لسٹ نہیں ہے, پھر کیسے پرہیز کرو گے؟ نادانی ہی کی وجہ سے تو آدمی اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتا,
اگر وہ جانتا کہ اس کا کتنا بھیانک اور خطرناک گناہ ہے تو وہ اللہ کے ساتھ وہ شریک کرتا؟ اگر میری بیوی سپوز مثال دے رہا ہوں، اگر میری بیوی یہ جانے کہ میرے شوہر کے بسترے میں کسی غیر مرد کو شریک کرنے کا بڑا خطرناک اور بھیانک انجام ہوگا تو کسی کو وہ شریک کرے گی؟ کرے گی؟ نہیں کرے گی. اور اگر کر لے تو کیا کرو گے آپ؟ نماز بھی پڑھ رہی ہے. چلو میں اپنی طرف، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بیوی کے بارے میں مثال دے رہا ہوں. اگر وہ کر لے تو میں کیا کروں گا؟ نماز بھی پڑھ رہی ہے، طلاق ہی نہیں، طلاق تو بڑا آسان نسخہ ہے جو آپ لوگوں نے پایا ہوا ہے، دال میں نمک کم، طلاق طلاق طلاق. ذرا سا کچھ ہو گیا، انبن ہو گئی، طلاق. واہ تلاچا، آپ نے اچھا یاد دلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال تو ہے لیکن سب سے مکروہ ناپسندیدہ اور سب سے بغیض سب سے گندی چیز طلاق دینا ہے کسی کو، اپنی بیوی کو. آج آپ کے یورپ میں بڑے طلاق چل رہے ہیں، امیر جمعیت اہل حدیث مولانا عبد الحادی صاحب تو اس کے اسپیشلسٹ ہو چکے ہیں بیچارے، ان کیسوں کو حل کر کر کے تجربے کار ہو چکے ہیں. اور آپ کے اولڈم میں بھی مولانا شفیق الرحمان ہیں، ان کے اخوان احبائیں، یہاں بھی کیسز آتے ہوں گے. میرے عزیزو، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں. کس گھر میں انبن نہیں ہوتی ہے؟ کہاں چار برتن رہتے ہیں اور کھنک نہیں. دیکھیں میں بھول نہ جاؤں وہ باتیں جو میں چھوڑ کے ادھر آ رہا ہوں، آپ نے یاد دلایا ہے، کیونکہ یہ جو باتیں زبان پہ آ جاتی ہیں نا وہ بہت فیمس اور عام ہوتی ہیں، اسی لیے آ جاتی ہیں. آپ کی زبان پہ شاید اسی لیے آئی ہے یہ بات کہ یہ عام ہے، طلاق دینا کوئی اہمیت نہیں. طلاق طلاق طلاق. اب بچے امی امی چلانے لگے، ابو کے دائیں بائیں، کھانا پینا بند، بیچارہ پریشان. مارکیٹ جائے تو بچوں کو گاڑی میں لے کے جائے، دوستوں سے ملنے جائے تو بچے گھر میں رہنے کے لیے راضی نہیں، ماں آئی نہیں. تب اس کو سوچتی ہے اب کیا کریں، تب ادھر ادھر مولویوں کے دروازے کھٹکھٹاتا. اب مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی کوئی اگر علم گلم ادھر ادھر کا ملا تو وہ یہی کہے گا کہ جاؤ حلالہ کرواؤ، حلالے کے بغیر اب تمہاری بیوی ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہے مصیبت سزا طلاق کی. اور اگر کہیں مولوی کہیں وہ بیوی شادی کر دی اور اسی کو پسند ہو گئی تو پھر یہ اس سے بھی ہاتھ چھو کے بیٹھ گیا بیچارہ. ہوتا ہے، ایسے کیسز ہوتے ہیں بھائی. مفتی صاحب کو اگر پسند آئی، ایک مفتی صاحب کے پاس حلالہ کرنے کے باقاعدے، واللہ ہمارے ملکوں میں مفتیوں کے یہاں نام درج ہوتے ہیں، نام کہ حضور میرا نام نوٹ کر لینا، سر فہرست رکھنا، اگر کوئی اس طرح کا مال آیا تو مجھے ضرور یاد کرنا، واللہ بتلا. اور اگر مولوی کو مفتی کو پسند آ گئی تو اس نے ان کو کیا خبر دینی ہے، وہ خود ہی نکاح میں، کوئی بات نہیں، بڑے باعزت لوگ ہیں آپ، مالدار ہیں، آپ کے گھر کا مجھے خیال ہے، ایسا کرتے ہیں، ہم خود ہی نپٹ لیتے ہیں، رات دو رات کی تو بات ہے، بعد میں ہم تمہارے سپرد کر دیں گے. اب جب مفتی کو پسند آ گئی اور اس نے رکھ لیا، اب ایک دن دو دن چار دن اس نے صبر کیا، اب وہ بھی بیچاری کہاں سے، ان کو نفرت ہوتی ہے ان باتوں سے. کوئی بھی باغیرت عورت اس عمل کے لیے راضی نہیں ہوتی ہے کہ چند دنوں کے لیے اس کا شوہر لباس کی طرح سے اس کے جسم سے اتار دے اور وہ کسی اور کی عیاشی کی بستروں پہ جا کے اپنے آبرو کا وہ سودا کرے، نہیں برداشت کرتی ہے. کوئی باغیرت مومنہ عورت نہیں برداشت کرے گی. لیکن سماج اور بدبخت مولویوں اور ملاؤں کے ان فتاؤں اور ان کے ان سیاہ کارناموں کی وجہ سے بیچاری مجبوراً اپنی زندگی اور اپنے بال بچوں کے چہروں کو دیکھ کر وہ غیروں کے بستروں پر جا کے اپنے عزت کا سودا کر دیتی ہے. ورنہ اگر اسے یہ علم ہو جائے کہ شریعت میں، حدیث اور قرآن میں ایسا نہیں ہے، یہ حرام ہے اور یہ لعنت کا سبب ہے، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، رب کی قسم ہے، اگر وہ میری بہن اگر اس بات کو جان لے، شوہر چھوڑنا گوارا کرے گی لیکن کسی کے غیر کے بسترے پر جانا گوارا نہیں کرے گی. کرے گی وہ چپکے چپکے، خوب اس کو بیچاری کو تنگ کرتے ہیں، اس کو اسلام کا پتہ نہیں. غریب اور ان ہماری بہنوں کا بھی قصور ہے، یہ بھی میک اپ فیشن اور نہ جانے کن میں مست رہتی ہیں، فلم ویڈیو یہ وہ، شوہر نامدار کمپنیوں میں ناچ رہے ہیں بیچارے، وہاں ڈیوٹی کر کر کے مر رہے ہیں فیکٹریوں میں، بیگم بیٹھ کے ٹی وی وی سی آر یہ وہ الا بلا پوری. ظاہر ہے یہ سزائیں آنی ہیں اور ایسی چیزیں ہوں گی تو پھر تم کو کہاں ٹھکانا ملے گا. اللہ کی بندیو، اپنے گھروں میں یہ جو تم نے شیطانی ڈبے رکھے ہوئے ہیں، میں تم سے پوچھوں مسلمانوں، بخاری کا سیٹ ہے تمہارے گھر میں؟ صحیح مسلم ہے تمہارے گھر میں؟ نبی کی سیرت ہے تمہارے گھر میں؟ تفاسیر ہیں تمہارے گھر میں؟ مسائل کی کتابیں ہیں تمہارے گھر میں؟ خریدنے کی دو ٹکے کی کتابوں کی بات آئے دو پنس کی تو کہو گے بڑی مہنگی کتاب ہے، لیکن یہ شیطانی ڈبے لا کر کے گھروں کے اندر جو تم نے اپنے معاشرے اور سماج کو بربادی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اس کی فکر نہیں ہے تمہیں؟ یہ نہیں توفیق ہے کہ سوتے اٹھتے سوتے وقت اپنے بچوں کو جمع کر کے یا بیڈ روم میں کتاب لے کر اپنے بیوی کو بغل میں سلا کر یا اپنے بچوں کو سلا کر انہیں نبی کے سیرت کا ایک صفحہ پڑھ کے سنا دیا جائے؟ تاکہ ہم تو خوب کہتے ہیں، ہم تو خوب پڑھتے ہیں، صرف شعر شاعری کا زمانہ اور میلاد اور اس میں تو خوب آتے ہیں، کھلے آنکھ تھلے الا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے یا مصطفیٰ کہتے کہتے سوتے ہیں، یا کھجڑے کھجروں کو نظریں جمع جمع کے تصویریں ننگی فوجکاریاں لیٹے لیٹے دیکھتے ہیں، اور آخری رات تک جب تک آخری سین ڈراپ نہیں ہوتا، جب تک اگلیاں بند نہیں ہوتی ہیں چینلوں پر سے ریموٹ کنٹرول سے، کیا ہے یہ؟ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپناؤ، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ تمام سب جو فتن و فساد، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک خود اس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو. گولیاں ہیں تمہارے پاس، لیکن پرہیز، میں نے پوچھا بھی، سات ہلاکت خیز چیزیں ہیں جو ہمیں ہلاک اور برباد کرنے والی ہیں. کس اللہ کے بندے کو معلوم ہے؟ ایک دو ہوں گے، ورنہ عمومی طور پہ نہیں معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم. اشراک باللہ ایک پوائنٹ جو اتنا خطرناک، اتنا خطرناک، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک کا ارشاد فرماتا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. یہ اتنی تباہی پھیلانے والی چیز ہے، یہ اتنی عظیم بلا اور اتنی عظیم اور خطرناک کینسر اور ایڈس سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے کہ اگر یہ کسی کے دل کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کرنا موجود ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اسی حالت میں وہ مر جائے تو جنت اس کے اوپر حرام ہے، جنت حرام ہے. وہ مأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ مالی ظالمین امین انصار اور ان ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں. اللہ نے بڑا اچھا جو لفظ استعمال فرمایا ہے، وما للظالمین من انصار، انصار مددگار، دستگیر، پیر، بخشوا لوں گا، بیعت کر لو، بیعت کر لو، میں تو اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو جنت کے اندر نہیں ڈھکیل لوں گا، میں آخر میں جاؤں گا. پیر کہتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہمارے ملکوں کا، یہاں ہمارے ملکوں میں اور یورپ میں کیا فرق رہ گیا؟ اب ہمارے تھے ہمارے باپ دادے اسلام کی دولت لے کر، کیسا بھی رہا ہو ہمارے ملکوں کا جیسا تھا ویسا رہا ہوگا، بیچارے لے کر آئے روزیاں کمانے کے لیے، یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے. اسلام یورپ میں ایسے نہیں داخل ہوا تو اس طرح سے داخل ہونا ہے. کس طرح سے اسلام داخل ہوا کہ ہمارے باپ دادے اپنے سینوں سے اسلام کو لگا کے آئے اور آج ہم نے اس کا جو کھلواڑ کیا ہے یورپ میں، حیا اور شرم آتی ہے اللہ کی قسم کہتے ہوئے. کون سی وہ برائیاں ہیں جو ہم مسلمانوں کے اندر موجود نہیں؟ کون سی وہ، کیا کیا میں بتلاؤں آپ کو، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے. شرک جو ایک مسلم، ایک مومن بندے سے تو، مومن بندے سے تو یعنی تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر بھی یہاں موجود ہیں لوگ شرک کرتے ہیں. اخبارات پڑھیے، اخبارات دیکھیے، کہاں کہاں امت کو، عورتوں کو بلایا جاتا ہے، مردوں کو بلایا جاتا ہے، کس کس کام کے لیے موجود ہے. یہاں آپ کے یورپ میں بھی مزار بننے لگے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قسم دیکھا ہے، کاونٹری کے اندر اسی کے قریب میں مزار میں نے دیکھا ہے، بھنگڑے قوالیاں اور شب برات کی اور معراج کی شب اور فلاں کی شب، تو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں جناب علی، گلچھرے اڑ رہے ہیں جشن عید میلاد النبی پر، سنا کرسیاں بنا کر اس کو کندھوں پہ لاد کر، اعوذ باللہ، تصور یہ دیا جاتا ہے کہ مدنی تاجدار اس کے اوپر آرام فرماتے ہیں. یہ اقبال نے کہا تھا کہ ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے، کیا نہ مل جائے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کتنے برس ہو گئے اقبال کو مرے ہوئے؟ 100-150 برس ہوئے، 400 نہیں، 100-125-150 سال ہوئے ہیں بیچارے کو. ابھی تو نیچے قبر کی مٹی بھی غریب کی نہیں سوکھی ہوگی، اس کا بھی مزار بنا کر ہر صدر ہر وزیر جا جا کر کے پھول اور پتیاں چڑھاتا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے. 100 سال بھی نہیں ہوئے، ابھی کم ہی ہوا ہے، 60-70-80 برس ہوئے ہوں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرے بھائیو، یہ وہ خطرناک مرض، اس کے اندر امت مسلمہ تقریباً 75% ملوث ہے. آنکھ بند کر کے میں کہہ رہا ہوں، اگر حساب لگاؤں مولانا شفیق الرحمان بتائیں گے کتنے اور فیصد بڑھ سکتے ہیں، ہیں کہ نہیں ہے بولو میرے عزیزو. یہ ہمارا شیوا تو نہیں ہے، مولوی تمہاری خبر میں جائے گا؟ واللہ کوئی نہیں جائے گا، فرشتے آئیں گے. اور اگر شرک کی گندگیوں سے اپنے ایمان اور اپنی اس دل کو تم نے ملوث کیا ہوگا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کمر اور چٹھوں پر مارتے رہیں گے اور کہیں گے نکل بدبخت روح، نکل اے بدبخت روح، چل اپنے سزاؤں کی طرف. اور نکالیں گے اس روح کو اور خردرے کمبلوں میں، بدبودار کمبلوں میں لپیٹیں گے، آسمان کی طرف لے کے جائیں گے. فرشتے کہیں گے کتنی بدبودار روح ہے جس کی بدبو سے آسمان کی وسعتیں متعفن ہو چکی. یہ حشر ہوگا. اللہ نے فرمایا وما للظالمین من انصار، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، یاد رکھو. اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اس میں نمبر 1 شرک ہے. میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس کی 7 کی معلومات حاصل کرو. میں بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا، مولانا شفیق الرحمان ہیں یہ بتائیں گے. تجسس کرو، تلاش کرو وہ کون سی 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں. میں نے اشارہ دیا ہے، کی دیا ہے، خزانے کو کھول کر معلوم کر لو. پرہیز کرو، گولیاں ہیں تمہارے سینوں میں، میں اس کا انکار نہیں کرتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تم نے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. مسلمانیت کا دعویٰ ہے تمہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. اگر ہمارے اندر کوئی چیز نہیں ہے تو بچنا نہیں ہے، ہم بچتے نہیں، بچنا پرہیز نہیں کرتے. مسلمانوں، جب تک پرہیز نہیں کرو گے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک اس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو. خیال کرو، فکر کرو، اللہ کی قسم کبھی بھی موت آ سکتی ہے اور ہم اللہ کے پیارے ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ ایک بندے ناچیز کی اس مختصر سے وقت میں ایک درخواست ہے، التجا ہے، آپ سے اپیل ہے کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کم از کم یہ 7 ہلاک کرنے والی جو چیزیں ہیں تم ان کو پڑھ لینا اور مزید اس کی تشریحات دیکھ لینا. موجود ہیں آپ کے اس مسجد میں، آپ کی لائبریری میں علماء موجود ہیں، ان سے معلومات کر لینا. انشاءاللہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اور پھر ان سے پرہیز کرو گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت میں چلے جاؤ گے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت مندی عطا فرمائے، ہمارے بہنوں کی، ہمارے ماؤں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت اور ان کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں شرک سے بچائے، بدعت اور خرافات بچائے، اور امت مسلمہ کے درمیان اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، اور ہم سب کو سیدھے ڈگر پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.